بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ہم نے حکم دیا کہ آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو اور جنت کی چیزوں میں سے فراغت کے ساتھ کھایا کرو، حیث و شئتما، جہاں سے دل چاہے، اور اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي. پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش دے دی اور ان کو اس عیش سے نکال دیا جس کے اندر وہ پہلے تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. ہم نے کہا کہ نیچے اتر جاؤ، تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اور زمین کے اندر تمہیں قیام کرنا ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے. ان آیتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا جو آغاز ہوا تھا اسی کا تتمہ اور تکملہ ہے. فرشتوں کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بعد اور ابلیس کے سجدے سے انکار کرنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی اب جنت میں سکونت اختیار کرو اور جنت کی نعمتوں سے بافراغت جہاں سے دل چاہے تم نعمتوں کا استعمال کرو، کھاؤ پیو، مزے کرو. ولا تقرب هذه الشجره، اس درخت کے قریب نہ مت جانا ورنہ تم ظالم شمار ہوگے. الفاظ کے اندر اگر غور کریں تو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو. دوسرے اور صیغے آپ دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا وکولا منہا، تم دونوں کھاؤ، تم اور تمہاری بیوی کھاؤ نہیں ہے. آئی سوشی تما، تم دونوں کا جہاں سے دل چاہے، تمہارا اور تمہاری بیوی کا دل جہاں سے چاہے ویسا نہیں ہے. تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، تم اور تمہاری بیوی اس درخت کے قریب نہیں جانا نہیں ہے. اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو. یہ تھوڑا انداز بیان کا فرق ہے. اس سے علماء نے یہ مسئلہ مستمد کیا ہے کہ سکونت، رہائش کا جو مسئلہ ہے وہ میاں بیوی کے اندر شوہر کا کی ذمہ داری ہے اور عورت کا حق ہے، اور اس کے اندر عورت اپنے شوہر کے تابع ہے. شوہر کو، بیوی کو وہاں رہنا ہے جہاں شوہر رکھے، یہ ذمہ داری ہے شوہر کی، اور اسی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرنے کے واسطے اس کو نان توجہ جنہ جیسی تعبیر سے استفادہ کیا گیا ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور پھر جنت کی نعمتوں میں سے کھاؤ. رغدًا، رغد کہتے ہیں ایسی نعمت کو جو بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے اور جس کے ختم یا کم ہونے کا خطرہ نہ ہو. جنت کی نعمتیں ایسی ہی ہیں کہ دنیا کی طرح پاپڑ بیلنے نہیں پڑتے، جاب کرنا نہیں ہے، ملازمت کرنا نہیں ہے، جا کے خرید کے لانا نہیں ہے، لا کے پکانا نہیں ہے، بس سوچے اور پھر سامنے چیز حاضر ہے، سوچے اور پھر چیز سامنے موجود ہے، یہ والا حساب ہے. تو رغدن، اور پھر کھاتے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لاک ڈاؤن ہو جا رہا، باہر سے چیز غائب ہو جا رہی، جا کے اسٹاک کر کے رکھ لو، ایسا قصہ بھی نہیں ہے. دکانوں کے اندر سے بھی ختم ہونے والی جیسی چیز نہیں ہے، گھر کے اندر سے ختم ہونے والی چیز بھی نہیں. رغدن، تو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی نہیں کرنا ہے اور پھر چیز مل جانے کے بعد میں ختم ہونے کا خطرہ اور خوف بھی نہیں ہے. یہ ہے رغد. حی سوشی تما, اور کھاؤ تم جہاں سے چاہو, یعنی جنت اتنی لمبی چوڑی ہے کہ ایک ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی, جنت کا جو حصہ ملے گا وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑا ہوگا. تو اسی جنت کے اندر ان دونوں کو بھی عارض قیام کے لیے کہا گیا تھا. تو فرمایا جرا اتنی بڑی جنت میں سے ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ایک خاص مقام کے اندر سے ابھی فی الحال جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہو بس وہیں سے تم کھا پی سکتے ہو, کہیں سے بھی حی سوشی تما جہاں سے چاہو. علماء نے یہاں بھی ایک مسئلہ نکالا, فرمایا کہ ایک چیز 10 جگہ مل سکتی ہے, تو چلنے پھرنے کا حق, چیزوں کے منگانے کا حق ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک شہر سے دوسرے شہر, یہ حیث شئتما سے یہ مطلب نکل سکتا ہے. ایک چیز والمارٹ پہ بھی مل سکتی ہے, ٹارگٹ پہ بھی مل سکتی ہے, آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں, یہ آپ کا فطری حق ہے, یہ حیث شئتما سے نکلتا ہے. اس کے اندر خامخواہ پابند کرنے کی اجازت نہیں ہے, مطلب اس کا یہ ہے شوہر یہ سمجھ کے کہ مجھے میں پابند کر سکتا ہوں بلا وجہ, یہ پابند کرنے کا حق شوہر نہیں رکھتا, کیونکہ کہیں سے بھی بیوی اگر اپنے لیے سامان منگانا چاہتی ہے یا شوہر اپنے لیے سامان منگانا چاہتا ہے تو ان دونوں کو اپنے اپنے ذاتی طور پر انفرادی طور پر اس کا اختیار ہوگا. ہاں کسی مصلحت سے جس کے اندر دوسرے کا نقصان شامل ہے, اگر نقصان ہونے کی وجہ سے شوہر پابند کرتا ہے بیوی کو تو پھر ظاہر سی بات ہے اس نقصان کی وجہ سے بیوی شوہر کی پابند ہو جائے گی. وکولا منہا رغدن کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ کہ سکونت کے اندر تو عورت شوہر کے تابع ہے, بیوی شوہر کے تابع ہے رہائش کے اندر, لیکن کھانے پینے کے اندر شوہر کے تابع نہیں ہے. دونوں اپنی مرضی کا کھائیں گے پئیں گے, اپنی معیار کا بھی اور اپنی مقدار کا بھی. ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين. تو اگر ابھی جو آیت پڑھی گئی اور اس کے اندر جو مطلب سمجھنے کی کوشش کی گئی, علماء نے جو مسائل بتائے ہیں اس میں اگر دیکھیں گے آپ, تو ایک واقعے کے ضمن میں بڑے بڑے مسئلوں کو قرآن حل کر دیتا, وہ ان مسائل کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت پڑے. جس کو آج کل رائٹس کا اور حقوق کا مسئلہ بنا کے دنیا اچھال رہی ہے اور پھر اس عنوان سے اپنے مقاصد کو پورا کر رہی ہے, تو اس قرآن کے نزدیک وہ مسائل اتنے بے شک اہمیت رکھتے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ جو چیزیں اہم ہیں اس کی طرف توجہ قرآن دلاتا ہے, اور جو اس سے کم اہمیت والے ہیں پھر واقعی کہ ضمن میں بس اس کی طرف اشارہ کر کے نکل جاتا ہے. بگ بینگ کا جو مسئلہ ہے جو دنیا کے ایک دھماکے کی صورت میں پھر پھوٹ کر وجود میں آنے کا اور پھر اس قدر منظم نظام کے ساتھ چلنے کا, قرآن کریم کے اندر اس کی طرف صرف ایک اشارہ ملتا ہے, کانتا رتقن ففتقناہما, وہ دونوں ایک ملا جلا مادہ تھے زمین و آسمان, ہم نے ان کو پھاڑ کر کے نکالا ہے. تو بگ بینگ کا ہو سکتا ہے کہ وہ شکل بگ بینگ والی ہو, کہ آج جس کو بنیاد بنا کر پوری دنیا کو خدا بیزار بنا دیا گیا, اتنے بڑے مسئلے کے لیے بھی قرآن نے بس ایک 4 لفظ کا جملہ استعمال کیا, کانتا رتقن ففتقناہما, قرآن کا اعجاز ہے یہ. اور وجہ کیا ہے کہ اس پہ غور کرنے سے تم نتیجے تک پہنچنے والے یا ہمارے قانون کو نافذ کرنے والے یا ہمارے منشے اور مرضی کو پورا کرنے والے نہیں ہو, تم جن چیزوں کو اہمیت دے کے چل رہے ہو ان چیزوں کو اہمیت دو جن کو ہم نے اہمیت دی ہے, اور وہ ہے ہمارا حکم, اور وہ ہے ہمارا قانون, وہ ہے ہمارا نظام, وہ ہے تمہاری آخرت. ولا تقربا هذه الشجرة, اس کے بعد ہے کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا, کسی چیز کو سے اگر روکنا مقصود ہو تو فلاں کام مت کرو بولنا ایک سادی تعبیر ہے, تاکید کے ساتھ بولنا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ کام کے قریب بھی نہیں پھٹکنا, یہ وہی ہے لا تقربا هذه الشجرة, بولنا یہ ہے کہ یہ درخت کا پھل نہیں کھانا, تاکید سے بولنا ہے, اس لیے ہے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. حقیقت میں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ درخت ہوا ہے تو اسے 1 فٹ دور رہنا ہے, 6 فٹ دور رہنا ہے, ڈسٹینس ہونا ہے, وہ والا قصہ نہیں ہے. وہاں لا تقرب هذه الشجرة کا مطلب ہے کہ اس کا پھل نہیں کھانا ہے. فتکون من الظالمین, اگر اس کا پھل استعمال کر لو گے تو پھر ظالم شمار ہوگے کیونکہ حکم خدا ٹوٹے گا. فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه, شیطان نے ان دونوں کو پھر بچلا دیا اور جنت ان کو فاخرجهما مما كانا فيه, جنت کے عائش سے نکال دیا. یہاں پھر سوالات کھڑے ہوتے ہیں, شیطان تو نکال دیا تھے اس کو, تو ابھی تو یہ قصہ ہوا تھا اس کو مردود کرنے کے بعد کا, پھر وہ کہاں سے پہنچ گیا جنت میں؟ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا حکم خدا کو توڑ دیے معاذ اللہ. تو عصمت انبیاء کا مسئلہ، شیطان کے ان کو بہکانے کی حقیقت وغیرہ وغیرہ، یہ مسائل پہ بھی کچھ ذہن میں باتیں رہنی چاہیے. شیطان پہنچا کیسے وہاں پہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کے واسطے خود اس کا براہ راست آ کے بات چیت کرنا ضروری نہیں ہے. کون انسان ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے، یا کون مسلمان ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ شیطان سے محفوظ ہے؟ لیکن کسی سے بھی پوچھ لیجئے، وہ بولے گا کبھی کسی سے شیطان سے بات ہوئی ہے؟ وہ بولے گا نہیں ہوئی. تو پھر جو شیطانی حرکتیں کر رہے وہ کیسا ہو رہے؟ تو وسوسہ ڈالنے کے واسطے، نافرمانی کا مزاج ذہن بنانے کے واسطے اس کو براہ راست گفتگو کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. کہیں بھی بیٹھ کے انہوں وسوسہ ڈال سکتے. ایک چیز جو اس کو جنی تصرف حاصل ہے نا، جنہیں قوا ان کو حاصل ہے، ایسی قوتیں حاصل ہیں جس کو مسمرزم بولتے ہیں نا، اس قسم کی کیفیتیں بھی ان کو حاصل ہیں، تو اس کے توسط سے بھی، اس کے ذریعے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے براہ راست سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا بھی جنت میں ہونا ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو نکالا گیا شیطان کو وہاں سے، وہ نکالا گیا اس معنی میں کہ اب تم یہاں مستقل قیام نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو کسی بھی طرح وہاں آنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. یہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ مطلب کیوں لیا جا رہا؟ یہ اس لیے کہ اس نے خود اللہ سے مہلت مانگی کہ آپ مجھے بہکانے کا موقع دو. انذرنی الی یوم یبعثون. ٹھیک ہے، میں آپ کا مقابل ہو گیا، آپ کا نافرمان بن گیا، آپ میرے کو دھتکار دیے، میں یہاں سے نکالا جا رہا ہوں ذلت کے ساتھ، لیکن انذرنی الی یوم یبعثون، میرے کو جو ہے نا آپ قیامت تک بہکانے کا موقع دو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انک من المنظرین، دے دی اجازت تم کو. پھر اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے، آپ کے بندوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالوں گا، ان لوگوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا. فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو یہ نہیں بول رہا بما اغویتنی، آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. مسلمانوں کا ایمان نہیں رہتا اتنا. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آ کے بہکاؤں گا. ومن خلفہم، پیچھے سے آ کے بہکاؤں گا. وعن ایمانہم، دائیں سے بھی بہکاؤں گا. وعن شمائلہم، بائیں سے بھی بہکاؤں گا. علماء نے فرمایا کہ تفسیریں ہوتی ہیں، مطالب ہوتے ہیں آیتوں کے. دنیا کو آگے کر دینا سامنے سے بہکانا ہے، آخرت کو بھلا دینا پیچھے سے بہکانا ہے، جنت سے غفلت میں ڈال دینا، جنت کی طرف سے غافل بنا دینا دائیں سے بہکانا ہے، جہنم سے غافل بنا دینا بائیں سے بہکانا ہے. اس کا مقصد تو یہی، یہ تو جزوی تفسیر اگر دیکھیں تو ہے. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جو طریقہ ان کے بہکانے کا میرے سے بن پڑے گا میں کروں گا. سامنے سے آنا پڑا تو سامنے سے، پیچھے کی طرف سے آنا پڑا وہاں سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے ان کو گھیروں گا. تو اللہ نے اس کو انکا من المنظرین فرما کر اجازت دے دی نا. تو اب اگر وہ بہکانے کے لیے پہنچا ہے وہاں پر، تو اس کے نہ پہنچنے کی ممانعت وجہ کیا ہے وہاں پر؟ ہم کو شبہ کیوں ہو رہا؟ شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس شاید ہو سکتا ہے کہ اسی نوعیت کی کوئی بات پیش آئی ہو، کیونکہ جس قسم کے بہکانے کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ یہ کہ زبانی بالمشافہ گفتگو بھی ہوئی ہے حضرت آدم سے. کیسے؟ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کے بولا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کو جو اس درخت سے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے نا، یہ ممانعت اس لیے کی گئی کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو ہمیشہ یہاں رہ جاؤ گے، اللہ نہیں چاہتے تم یہاں ہمیشہ رہو، تو تم یہ کھا لو تاکہ تم ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ. ظاہر سی بات ہے یہ گفتگو کے واسطے زبانی دو بدو گفتگو ہونا اور ملنا ملانا یہ ثابت، اور پھر جب یہ اس کی طرف اشارہ ملتا ہے اور اس کی تائید، اگر اس پہ شبہ ہو کہ وہ پھر گیا تھا، نکال دیا گیا تھا، تو جنت میں آیا کیسے، زبانی گفتگو ہوئی کیسے، تو پھر وہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کو جو مہلت دی گئی تھی اس مہلت کے اندر یہ بات بھی شامل تھی ہوگی کہ عارضی طور پر بہکانے کی نیت سے آنے کی اجازت ہو اس کو. اور کسی اچھی جگہ میں کسی کا آنا نعمت ہی کے واسطے نہیں ہو سکتا، کسی بری جگہ میں کسی کا جانا سزا کے واسطے ہی ہو ایسا ضروری نہیں ہے. جہنم کے اندر سزا دینے والے فرشتے بھی ہوں گے، اور جن کو سزا ہو رہی وہ بندے بھی ہوں گے. فرشتوں کو سزا نہیں ہے نا, جہنم میں ہیں, جس آگ کو انسان برداشت نہیں کر سکتا اس آگ میں ہیں, اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. تو جس جگہ وہ ہیں اس جگہ وہ سزا کے لیے ہیں, ایسا تھوڑا ہی ہے. تو جنت میں جو شیطان گیا ہے مزے اڑانے گیا ہے, یہ ضروری تھوڑا ہی ہے. تو شیطان نے ان دونوں سے یہ بات چیت کی, پھر ان کا ذہن بنایا اور ان کو یہ بات ڈالی دل, ان کو یہ ذہن بنانے سے پھر انہوں نے وہ کھا لیا, اس درخت کے پھل کھا لیا. درخت کون سا تھا قرآن نے تعین نہیں کی, حدیث میں بھی کوئی صراحت نہیں ہے, تو ہما کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بولنے کی کہ وہ گندم کا تھا یا کوئی اور تھا. اصل مسئلہ, ایک بہت اہم مسئلہ وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ نے تاکید سے فرمایا کہ لا تاکلا نہیں بلکہ لا تقربا, کھاؤ نہیں نہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا, تاکید سے فرمایا, تو پھر گئے کیسا اور کھائے کیسا؟ قرآن نے خود کہا اذلہما الشیطان, دوسری جگہ فرمایا فنسی آدم ولم نجد له عزما, پارے سورہ سورۃ طہٰ کے اندر آدم کو بھول ہو گئی, ہم نے ان کو پختہ ارادے والا نہیں پایا. تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا, ایک طرف شیطان دوسری طرف نسیان, اس یہ دونوں چیزیں مل کے یہ بات کنفرم کرتی ہے کہ یہ اس طرح کی نافرمانی نہیں تھی جس طرح کی نافرمانی عام گناہگار کرتا ہے, یہ اس طرح کی نافرمانی ہرگز نہیں تھی جس طرح کی نافرمانی عام گناہگار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ خود اذلہما شیطان سے تعبیر فرما رہے ہیں. اور اذلال کے اندر, اذلال کہتے ہیں کسی چیز کو کسی جگہ سے پھسلا دینا, ہٹا دینا, گرا دینا, تو اس نے بھی ان کو ان کے مقام سے اور ان کے اس عہد سے ہٹا دیا تھا, اس لیے یہ اذلال ہو گیا. تو یہ جو اذلال ہے, شیطان نے اپنی یہ جو کارروائی کی ہے نا, اس کے اندر وہ کس حد تک گیا, اس کو قرآن نے پھر دوسرے لفظوں میں بتایا کہ قسم کھا کے اس نے یقین دلایا کہ تم کو اس پھل کے کھانے سے اس واسطے روکا گیا کہ جنت میں کہیں تم ہمیشہ نہیں ٹک جانا. وہاں جیسا کہ حضرت والی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جھوٹ قسم کھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس بات پہ قسم کھائی جا رہی وہ پکی پکی جھوٹ ہے. انبیاء کے لیے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا, بلکہ اگر کوئی قسم کھا لے تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کسی جھوٹی بات پہ بھی اللہ کی قسم کھائی جا سکتی. ظاہر سی بات ہے اللہ کا نام لے کے کوئی کیسے بہکائے گا, اس لیے وہ رک گئے, اس کی بات کو وہ مان گئے اور وہ کھا لیے اس کو. وہاں بہت ساری توجیہیں ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا, اس کے لیے بہت ساری توجیہیں ہو سکتی ہیں. ان دو واقعات کو, ان دو الفاظ قرآن کو ہم دیکھتے ہوئے ہم کو کسی اور توجیہ کی ضرورت بھی نہیں. فنسیا, ان کو بھول ہو گئی, قرآن خود کہتا ہے. تو پھر اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ نسیان تو معاف ہے, بھول جانا تو عذر ہے, تو قبول ہونا چاہیے نا. ہر آدمی کے ساتھ معاملہ اس کے رتبے کے حساب سے ہوتا ہے, جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے. سوا یہاں پہ بلند کے معنی میں, بڑی کے معنی میں, جن کے رتبے ہے سوا یعنی جن کے رتبے بڑے ہیں ان کو سوا مشکل ہے, یعنی پھر ان کی مشکلات بھی بڑی ہیں. تو یہ تو انبیاء ہیں, اور انبیاء اللہ کے مقرب ہوتے ہیں, مقرب بندوں سے اگر چھوٹی بات بھی سرزد ہوگی تو وہ بڑی کے قائم مقام ہوگی. دوسرے لوگوں کا بڑا گناہ کرنا یا بڑی خطا کرنا یا بڑی لغزش کرنا اور ان لوگوں کا چھوٹی لغزش کرنا, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کبھی کبھی ان کی چھوٹی لغزش پر بھی وہ سزا ملتی ہے یا وہ تنبیہ کی جاتی ہے, جو تنبیہ دوسرے بندوں کی طرف سے بڑی سزا پر بھی نہیں دی جاتی, بڑی غلطی پر بھی نہیں دی جاتی. یہی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. دوسرے, اب یہاں پر یہ مسئلہ ہوگا کہ اس قسم کی لغزشوں کا کے واقعات قرآن کریم کے اندر ملتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ فلاں سے ایسا ہو گیا, فلاں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا, فلاں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا. روایتوں کے اندر, احادیث کے اندر بھی اس قسم کے واقعات موجود ہیں. تو کیا ان واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم کو بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگیوں کے ان جزوی حصوں کو اسی انداز سے بیان کرنے کی اجازت ہے, تنقیدی انداز سے؟ یہاں مسئلہ آتا ہے اصل. تو اس کو کہتے ہیں, یہ اس اصطلاح کے اندر جس کو بولتے ہیں عصمت انبیاء, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معصوم ہونا, یہ مسئلہ ہے. محققین کا مسلک یہی ہے, موقف یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ قبل النبوت نہ بعد النبوت کبیرہ گناہ کبھی سرزد نہیں ہوتا. حتیٰ کہ صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتے. جو ہوتے ہیں وہ کیا؟ وہ خلاف اولا ہوتا ہے یا وہ اجتہادی خطا ہوتی ہے. خلاف اولا یعنی بہتر ہو سکتا تھا نہیں کر سکے, جو کیا ہے اس سے بہتر ہو سکتا تھا تو وہ جو بہتر ہو سکتا تھا اس کو نہیں کیا, تو وہ یہی ان کی غلطی بن گئی. یا یہ کہ ان سے کسی واقعے کے اور اس کے صحیح تفصیلات کو سمجھنے میں قصور ہو گیا, جس کو اجتہادی غلطی بولتے ہیں. اور یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہوتا, بلکہ بعض اجتہادی غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہوتا, نعمت اجر ملتا ہے. فروعی مسائل کے اندر جو اجتہاد کرتے ہیں علماء کرام مجتہدین, ان کے بارے میں کیا ہے کہ جو اجتہاد کرے اجتہاد کا اہل بھی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ صحیح نتیجے تک پہنچے یعنی اس بات کو پائے جو واقعتاً اللہ کے پاس حق ہے, تو اس کو دو اجر ملیں گے, ایک اجتہاد کا اور ایک ثواب کو پانے کا, درستی کو پانے کا. اور جو اجتہاد کرے اجتہاد کا اہل ہوتے ہوئے لیکن ثواب کو نہ پا سکے اللہ کی مرضی سے, تو پھر اس کو اہل ہے اور اس نے اپنا کام کیا ہے تو اجتہاد کا اجر اس کو مل کے رہتا ہے. تو اجتہادی لغزشوں کے اوپر ان کو بعض دفعہ تنبیہات ہو جاتی ہیں. اہل سنت کا جو متفقہ مسلک ہے, موقف ہے, وہ یہی ہے محققین کا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ تو نبوت سے پہلے کبھی کبیرہ یا صغیرہ گناہ صادر ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے, اور نہ نبوت کے بعد میں. لوگوں کو بڑی جرت ہوتی ہے اس معاملے کے اندر, وہ برملہ طور پہ بڑے جری بن کے بہت بے باک ہو کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قسم کے واقعات کو بیان کرتے ہیں, جیسے وہ ان کے گھر کے چھوٹے بچوں کے واقعے ہوں, ان کی لغزشوں کا ذکر ہو. ہم کو اس نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. گھر کے اندر اگر ہم چھوٹے ہوں, ہمارے بڑے بھائی سے غلطی ہو جائے اور باپ بھی موجود ہو, تو باپ کی موجودگی میں ہم اگر بڑے بھائی کی غلطی پہ نقطہ چینی کرے تو باپ ہم کو پہلے سزا دیتا, حالانکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ غلطی بڑے بھائی کی ہے, لیکن نقطہ چینی کا حق چھوٹے کو کیوں کر دیا جائے گا؟ اور باپ اس کو ڈانٹے گا, بڑے بیٹے کو ڈانٹے گا. باپ نے جن الفاظ میں بڑے بیٹے کو ڈانٹا ہے, انہی الفاظ سے اگر چھوٹا بیٹا بڑے بھائی کو بلائے, چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو بلائے, جیسے اس نے باپ نے کہا مثال کے طور پر بے وقوف یا گدھا, اب چھوٹا بھائی بھی بڑے بھائی کو یہ کہہ رہا بے وقوف یا گدھا, کیا ہوگا؟ تو اپنا جو انجام ہوگا نا, ہم کو وہ چیز سمجھنے کی ہے. یہاں پہ کہنے والا کون ہے؟ خالق ہے, مالک ہے, حاکم ہے, پیدا کرنے والا ہے, وہ بول سکتا ہے کچھ بھی, لیکن اس نے وہ بیان تو اس نے وہی کیا ہے جو اس کی نظر اس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. ہم بھی اس کو اسی اعتبار سے ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم قرآن پڑھتے ہوئے قرآنی الفاظ کو تو دہرائیں گے, لیکن ہمارے ذہن کے اندر وہ کیڑے موجود نہیں ہونے چاہیے جن کیڑوں کی وجہ سے پھر جو ہے ہم جس ذہنیت کے ساتھ میں پھر ہم جو ہے نا انبیاء کے خلاف میں اپنا بخار نکالیں, وہ کیفیت بالکل نہیں ہونی چاہیے. وہ ایمان کو سلب کرنے والی چیز ہوتی ہے, وہ بہت ڈراؤنی چیز ہوتی ہے, خوفناک چیز ہوتی ہے. الغرض انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں صغائر سے بھی کبائر سے بھی, ان سے یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں یا تو یہ خلاف اولا کی حیثیت رکھتی ہیں یا پھر اجتہادی غلطیوں کی بھی. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی جو ہو گیا ہے اس کو اگر ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ نسیان تھا, دوسرے اگر ہم اس کو شیطان کی گفتگو کے بعد چونکہ واقعہ پیش آیا تو ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے واقعتاً شیطان کے قسم کھانے کی وجہ سے اس کو حلال سمجھ کر کے کھا لیا تھا, جائز سمجھ کر کے کھا لیا تھا, تو اجتہادی غلطی ہوئی. اسی کی وجہ سے پھر ان کو آگے حکم ہے قل اہبطوا بعضکم لبعض عدو, تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. بعضکم لبعض عدو اترنے کا جو حکم دیا گیا پہلے, تو اس کے اندر اگر شیطان, حضرت آدم, حضرت حوا سب کے سب ہوں تو آگے مطلب یہ ہوگا کہ آدم و حوا دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, بعضکم لبعض عدو. اور اگر دونوں کو حکم ہوا, حضرت آدم حضرت حوا کو, تو بعضکم لباز ادب کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری نسل, تمہاری جو نسل اور اولاد چلے گی اس اولاد میں اور تمہاری نسل میں خود ایک دوسرے کے اندر اختلافات ہوں گے, ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, پھر وہاں جا کے تم کو کچھ دنوں کا قرار ہے, وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور پھر کچھ مدت تک وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. وہاں پر بھی یعنی دنیا کے اندر, زمین کے اندر بھی تم کو مستقل رہنا نہیں ہے اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے اور کچھ مدت تک کے لیے اٹھانا ہے. وہ زندگی جنت کی طرح کدورتوں سے خالی نہیں ہے بالکل. ولا تقرب هذه الشجره, والی جو آیت ہے, یہ ٹکڑا ہے آیت کا, اس ٹکڑے کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ بیان ہوا ہے جس کی طرف علماء نے توجہ دلائی ہے, وہ یہ ہے کہ سد ذرائع, جیسا کہ گزشتہ بھی کسی مجلس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ شریعت اسلامی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے تو روکتا ہے, یہ گناہوں کے جو اسباب ہیں اس سے بھی روکتے, اس کے اندر روکا جاتا ہے. لاتقربہ حاضی شجرا کے اندر یہی ہے, لاتاقولا من سمرتی حاضی شجرا, اس درخت کا پھل نہیں کھانا, ایک چیز ہے. لاتقربہ حاضی شجرا, اگر اس کے قریب گئے تو ہو سکتا ہے کہ پھل کھا لو, اس لیے قریب بھی نہیں جانا. اصل مقصد کیا ہے اسے, تو لا تقربہ والی تعبیر بتاتی ہے کہ سد ذرائع کو اسلام کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے. لہذا اگر بعض دفعہ مباحات سے علماء کرام روکیں اس واسطے کہ بعض مباح کام بعض حرام کا ذریعہ ہو سکتے ہیں, تو ان کو اس کے روکنے کا حق ہے, بشرطے کہ وہ اہل حق ہوں, بشرطے کہ وہ نیک نیت ہوں, بشرطے کہ وہ واقعات کو ان کی صحیح صورت میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اور پھر ان کا مستدل یہ آیت ہوگی کہ دیکھو سد ذرائع کی اسلام تعلیم دیتا ہے. یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم دنیا میں قید کر کے بھیجے گئے ہیں, یعنی پابند کر کے, مسلمان پابند ہوتا ہے, قید میں ہے وہ, تو اس کے لیے بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں. تو جب پوچھو علماء بولتے ہیں یہ ناجائز وہ ناجائز, یہ حرام وہ درست نہیں, یہ ٹھیک نہیں وہ مکروہ, یہ کراہت سے خالی نہیں, تو لوگوں کا ذہن جاتا ہے ان کو تو کسی چیز کی اجازت ہی نہیں دینا ہے, ایسا ذہن ہو جاتا ہے مسائل پوچھنے کے بعد میں. تو علماء اپنے گھر سے تو کوئی مسئلہ نہیں بناتے, ظاہر سی بات ہے شریعت کے اندر جو چیزیں ہیں وہ وہی امت کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں. پھر تو اس کا مستدل کیا ہوتا ہے, وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, وہ یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ شریعت نے دور دور سے برائیوں سے روکا ہے اور ان راستوں سے بھی روکا ہے جو برائیوں کی طرف جاتے ہیں, اس لیے پھر علماء کرام کی ذہنیت ہوتی ہے. اب تعالیٰ ہم سبوں کو علم سے عمل مقبول نصیب فرمائے. سبحان اللہ.